وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، صدق الله العظيم.
آگے ہو جانا، ٹکر ٹکر مار دے ٹکر.
مرشد میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اقدس صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت کی کتاب ہے معارف مثنوی، جو کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مثنوی کے 28,500 اشعار ہیں اس کی شرح ہے، اور جس کا درس آج کل فجر میں الحمدللہ اللہ تعالی کی توفیق سے جاری ہے، اور اس کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی عظیم الشان. پڑھنا اور سننا تو آسان، لیکن پتہ چلتا ہے کہ لکھنے والے نے اپنا اس شرح کو خون دل اور خون جگر اور درد دل اور درد محبت سے تحریر فرمایا ہے. بیٹا ادھر آ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ. جب حضرت والا مثنوی کی شرح لکھ رہے تھے تو مثنوی کی شرح کے دوران حضرت والا پر مثنوی کے مختلف مضامین اور مختلف اشعار کی شرح جو ہے وارد ہوتی تھی، اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے کاملین بندوں کو، اولیاء اللہ، متبع شریعت اور متبع سنت، اپنے عاشقوں کو یہ نعمت بھی عطا فرماتے ہیں کہ مضامین سے ان کے مضامین ان کے قلوب میں عطا فرما کر محبت اور معرفت کے وہ مضامین کہلواتے ہیں جس سے ان کی روح اور ان کا قلب تو مست ہوتا ہی ہے، ان کے پاس کے بیٹھنے والے اور ان کی مجلس میں شرکت کرنے والوں کو وہ بھی وہ معرفت کا اور لذت کا اور قرب کا مزہ ملتا ہے. اور ایسے لوگ جو کہ متبع شریعت اور متبع سنت اور تارک معصیت یعنی گناہوں کو چھوڑنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ اپنے علم کی دولت جو ان کے قلوب میں عطا فرماتے ہیں اس کو الہام بولتے ہیں. اور الہام یہ خود ایک مستقل نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو عطا فرماتے ہیں. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب میں مثنوی لکھ رہا تھا تو مارومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ غرض چاہے می کنی، حرض چاہے می کنی ہر روز خاک، غرض چاہے می کنی ہر روز خاک. یعنی اگر کوئی آدمی روزانہ چاہ یعنی کنویں سے روزانہ مٹی کو نکالتا رہے گا، می کنی کان کنی، جیسے کان ہے نا، کسی کان میں سے کھودنا، اس میں سے مال نکالنا، یہ کان کنی کہلاتی ہے. تو اگر کوئی آدمی روزانہ کسی کنویں میں سے مٹی کو نکالتا رہے گا تو مارومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاقبت اندر رسی در آب ایک پاک، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کنویں کا کھودنے والا کنواں کھودتے کھودتے صاف اور شفاف اور میٹھے پانی تک پہنچ جائے گا. مارومی رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب میں یہ مثنوی لکھ رہا تھا تو اس شعر کی شرح اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خواب میں عطا فرمائی. وہ شرح جو میرے مرشد دعوت برکاتہم نے بیان فرمائی اس کو سنیے. فرماتے کہ دیکھو، کوئی آدمی جب کنواں کھودتا ہے تو کنواں کھودنے سے پہلے کنویں کے ماہرین سے رابطہ کرتا ہے، کہ میں نے اپنے ہاں کنواں بنوانا کدھر ہے؟ کیونکہ میرے پیارے دوستو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی گاؤں والے کنواں کھودتے ہیں تو دیکھتے ہیں پانی کی جو لائن ہے پانی وہ زمین کے اندر شمال سے جنوب کی طرف چلتا ہے، یہ پانی کا قاعدہ ہے، زیر زمین یعنی زمین کے اندر ہی شمال سے جنوب کی طرف چلتا ہے۔ لہذا جب کوئی دیکھتے کہ فلاں کنویں کے اندر فلاں گاؤں کے اندر فلاں کنواں کا میٹھا پانی ہے تو کیا کرتے ہیں کہ اس کی لائن کو دیکھتے ہیں، پھر اس کی لائن میں کنواں کھودتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میٹھا پانی اس لائن کے اندر ہوتا ہے۔ اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ ایسی نعمت بھی عطا فرماتے ہیں کہ کھارے پانی کی لائن چل رہی ہوتی ہے، کسی اللہ والے کا ہاتھ وہاں لگ جاتا ہے تو اس کھارے کو بھی اللہ میٹھا فرما دیتے ہیں۔ پانی جو شمال سے جنوب کی طرف چلتا ہے زیر زمین انڈر گراؤنڈ، تو وہی اسی لائن کو دیکھتے ہوئے کنویں کا ماہر کہتا ہے دیکھو اس جگہ تم کنواں کھودو۔ وہ جب کھدائی کرنے والا جب کھدائی شروع کرتا ہے تو ابتدان خشک مٹی نکلتی ہے۔ اب یہ کھدائی کے مرحلے ہیں، ابتدان خشک مٹی نکلتی ہے تو اس خشک مٹی کے نکلنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کنواں کھودنے والا ہے اس کے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے کہ صاحب اس میں تو صرف مٹی نکل رہی ہے، لیکن ماہر کہتا ہے گھبراؤ مت، تم اپنا کام جاری کر رکھو، کھودو۔ یہ پہلا اسٹیج ہے کنویں کی کھدائی کا، بلکہ دوسرا اسٹیج اس معنی میں لے لیں کہ پہلا اسٹیج یہ ہے کہ کسی ماہر سے رابطہ کرے، اور دوسرا اسٹیج یہ ہو گیا کہ اس کنویں میں سے خشک مٹی صرف نکلتی ہے۔ اب وہ اس کے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ ماہر کہتا ہے کہ نہیں تم کام اپنا جاری رکھو۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مٹی تھوڑی سی گیلی ہونے لگتی ہے، جیسے 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 زمین کی طرف جائیں تو مٹی میں گیلا پن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو گیلی مٹی آتی ہے تو وہ ماہر کہتا ہے دیکھو یہ مٹی کا گیلا پن بتاتا ہے کہ نیچے پانی قریب آ رہا ہے، تم کام جاری رکھو، دیکھو اگر پانی نہ ہوتا تو مٹی گیلی کیسے ہوتی۔ سے اس کنواں کھودنے والے کام کرنے والے کے اندر بھی ایک حوصلہ ہمت پیدا ہو جاتی، کہتے ہاں یار کچھ اس کو امید افزا، اور گرمی میں اگر کھودے گا تو پیے گا شربت روح افزا۔ تو یہ جو اس کو گیلی مٹی ہے اس کے لیے امید افزا خبر ثابت ہوتی ہے، یعنی اس کی امیدوں کو بڑھا دیتی ہے، اور نہ صرف امید افزا بلکہ ہمت افزا بھی بن جاتی ہے، یعنی اس کی ہمت کو بھی بڑھا دیتی ہے۔ اب وہ کام جاری کھدائی کرتے کرتے عالم یہ ہوتا ہے کہ کیچڑ آنا شروع ہو جاتا ہے، اب تیسرا درجہ شروع ہوا۔ کیچڑ کیا ہے؟ 50% مٹی اور 50% پانی۔ تو کہتے ہیں دیکھو ماشاءاللہ ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ کہتے ہیں ہاں واقعی، اس سے اس کے حوصلے اور بلند ہوتے ہیں۔ پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ جس گاؤں میں وہ کنواں کھد رہا ہے اس گاؤں میں ایک بھی پانی کا کنواں نہیں ہے۔ اب وہ محنت کرنے والے مزید محنت کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 90-95% پانی نکلتا ہے، لیکن وہ پانی کیسا ہوتا ہے؟ مٹی ملا، کیونکہ 5-10% ابھی اس میں مٹی شامل ہے۔ اب تو وہ کھودنے والا اور گاؤں والے مست ہو جاتے ہیں کہ واہ بھائی واہ، ہمارے تو مزے آ گئے، پانی مل گیا، سب خوشیاں مناتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے جب خوشی منائی جاتی ہے تو اس میں پٹاخے بھی پھاڑے جاتے ہیں اور فائرنگ بھی کی جاتی ہے، یہ خوشی منانے کا طریقہ۔ اور بھنگڑا تو مفت میں ہے، تن یہ تو مفت میں ہے نا، یہ تو بونس ہے، بونس ہمارا خوشی منانے کا طریقہ ہے۔ ایک صاحب ہمارے یہاں ہمارے دوست ہیں، کبھی کبھی یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں، تو ایک دن دیکھا کہ ان کے لنگڑا کے چل رہے ہیں، پاؤں میں پٹی بندی ہوئی۔
اچھا ایک تو تین چار مہینے تک نظر نہیں آئے، میں نے خیریت دریافت کی، پوچھا بھائی کہاں جناب اور آپ اتنے زمانے سے نظر نہیں آئے، کہنے لگا میں نے پاؤں میں کیا ہو گیا نا، بس وہ چوٹ لگ گئی. میں نے کہا پاؤں میں عجیب چوٹ اتنی خطرناک، کہہ رہا ہاں وہ ذرا گولی لگ گئی تھی. اچھا گولی کا نام سنے تو میں نے کہا خیریت بھائی. اب اس نے کہا کہ وہ اصل میں ہمارے شادی ہو رہی تھی، شرمندگی سے نا شادی ہو رہی تھی تو وہ گولیاں چل رہی تھی تو ایک گولی میرے پاؤں میں لگ گئی. کیا ہیں ہماری خوشیاں، کتنی تو دعوتیں ایسی ہوئی ہیں کہ پتہ چلا کہ دولہا کو بھی گولی لگ گئی. ایسے بے شمار واقعات، ایسے بھی دسیوں واقعات ہیں کہ دولہا کو بھی گولی لگ گئی. جو گولی پھنسی اس کو نکال رہے ہیں، تو جس کو نکال رہے اسی پہ کام تمام. اب وہ خوشی منانے لگے، لیکن وہ جو ماہر تھا دیکھو ابھی خوشی منانے کا موقع نہیں ہے. اس نے کہا کیا مطلب، پانی تو مل گیا؟ کہا ہاں بے شک، تم لوگوں نے ابھی صاف پانی دیکھا نہیں ہے، اس لیے مٹی ملے پانی جس کو گدلا بولتے ہیں، خاک آلود مٹی ملا، چونکہ تمہارے یہاں پانی نہیں ہے اور تم نے پانی صاف دیکھا نہیں ہے، اس لیے مٹی ملا پانی بھی تمہیں نعمت معلوم ہو رہا ہے. بے شک نعمت تو ہے، لیکن تھوڑی سی محنت اور کرو، تھوڑی کھدائی اور کرو تو تمہیں بالکل صاف شفاف اور میٹھا مٹی سے پاک پانی ملے گا. یہ کنواں کھودنے والے کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ ماہر کی بات مانے یا نہ مانے. جو مان لیتا ہے، کیونکہ محنت آتی ہے نا، کہتا ہے جب ایک چیز مجھے مل گئی، ہمارے گاؤں میں کسی نے دیکھا نہیں ہے، یہ پانی بھی کسی کو حاصل نہیں ہے، لہذا جو مان لیتا ہے وہ صاف پانی پا جاتا ہے، اور جس نے نہ مانا نتیجہ یہی ہے کہ پیاس تو بہرحال بجھا رہا ہے وہ. اب میرے مرشد دامت برکاتم نے اب اس مضمون کو دیکھیے، اب اس مضمون کو اللہ تعالی کی محبت اور معرفت میں پیش فرمایا. اب پٹری کا رخ بدل رہا ہے گاڑی کا، فرمایا یہی ہے اللہ تعالی کی محبت اور اللہ تعالی کے تعلق کی بات، کہ ہماری جس طرح سے زمین کے اندر پانی موجود ہے، لہذا آپ کہیں کھدائی کریں گے زمین میں پانی ضرور نکلے گا، ہو سکتا ہے کہیں 10 فٹ، کہیں 50 فٹ، کہیں 100 فٹ، کہیں 200 فٹ، کہیں 1000 فٹ اور کہیں 2000 فٹ، لیکن پانی ضرور ہے. کیوں جناب، صحیح ہے نا؟ شاید روئے زمین کا کوئی چپا ایسا ہو جہاں پانی نہ ہو، قریب اور دور تو ہو سکتا ہے، لیکن شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پانی نہ ہو، فاصلہ ہو سکتا ہے. تو میرے مرشد دعوت برکاتہ فرماتے اللہ تعالی نے ہماری جانوں کے اندر اپنی محبت، اپنے تعلق کا خزانہ ہماری جانوں میں رکھا ہے، اب ضرورت ہے اس خزانے کو نکالنے کی. فرماتے جس طرح سے پانی کے لیے کنویں کے ماہرین سے رابطہ کرتے ہیں اور ان سے رابطہ کر کر وہ جہاں کہتے ہیں ویسے محنت شروع کر دیتے، فرماتے اسی طرح اس کے ماہرین یعنی دل کے ماہرین، اللہ تعالی کی محبت اور تعلق کے ماہرین، یہ مرشد کامل، یہ اللہ والے ہیں. اور اس ماہر کی دیکھیے، ہر ماہر کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ کہیں کام کرتا ہے نا، ہمارے آج کل کچھ تعمیر کا کام ہو رہا ہے تو میں ان کو ایک بات سمجھاتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھو تم کام اچھا کرو گے نا، یہ مسجد ہے یہاں 50 قسم کے لوگ آتے ہیں، تم کام اچھا کرو گے تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے یہ کس سے کام کروایا. اب میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں، میں کہوں گا کہ بھائی کیوں خیریت، کہیں گے ایسا لگتا ہے آپ نے مفت کام کروایا ہے. خوشو وہ حیران ہوتے کیوں، میں ظاہر بات ہے تم کام ایسا کرو گے کہ لوگ کہیں گے بھائی مفت کا کام تو ایسا ہی ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کام ایسا کرو، یہ تمہاری پبلسٹی ہے، یہ تمہاری ایڈورٹیزمنٹ ہے، یہ خود اشتہار ہے، تم کام اچھا ہے. لہذا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی سے کام کرواتا ہے، اس کا رشتہ دار، دوست، احباب، اس کو جب ضرورت پڑتی ہے کہتا ہے یار تم نے کام کروایا تھا کس سے، وہ اس سے رابطہ کرتا ہے، اس طرح بات پھیلتی ہے. تو پتہ یہ چلا
کہ کسی کمپنی کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کی سروس، اس کی خدمات، اس کا کام، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس اللہ والے سے، کس مرشد سے، کس شخص سے ہم دین سیکھیں. ایک سوال ہے نا کہ کس کو ہم اپنا رہبر بنائیں، کس سے ہم رہبری حاصل کریں، کس سے ہم گائیڈنس لیں، کس کو ہم اپنا شیخ اور رہبر بنائیں. بہت بڑا اہم سوال ہے. تو اس کے لیے ہوتا یہ کہ انسان اس کی مصنوعات کو دیکھتا ہے، اس کی پروڈکٹ کو دیکھتا ہے، اور اس کے شاگرد کو دیکھتا ہے، اور اس کے مرید کو دیکھتا ہے. اگر وہ مرید متبع شریعت اور متبع سنت ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے استاد نے محنت کی ہے اس پر، سر سے لے کر پاؤں تک حلیہ دیکھے کہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشی اور اللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنا. اس سے پتا چلتا ہے کہ جناب یہ شاگرد اس کمپنی کی پروڈکٹ ہے. آگے جی شاگرد بتائے گا نا. دیکھو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے کیا فرمایا، اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ مثل ستارے کے ہیں. ستاروں کو روشنی چاند سے ملتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آفتاب نبوت رکھنے والے، تو آپ کی روشنی آپ کے ستاروں سے مل رہی ہے اور وہ ستارے رہنمائی کا ذریعہ بن رہے ہیں. اسی طرح میرے پیارے دوستو، وہ جو شاگرد ہوتا ہے، وہ جو مرید ہوتا ہے، وہ شیخ کے قلب سے جو تعلق مع اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرتا ہے، اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کے اخلاق کے اندر بات ہی کچھ ہے، آپ کے تعلق مع اللہ کی بات ہی کچھ اور معلوم ہوتی ہے. تمام لوگ دین پر عمل کرنے والے تو ہیں، عبادت تو بہت کرنے والے ہیں، لیکن آپ کے اندر بات کچھ اور نظر آتی ہے. وہ خود کہے گا، دنیا کہے گی کہ ایک کثیر العبادت تو ہے، کثیر الحج، کثیر العمرہ، کثیر الچلا، اس میں الف لام کا خیال نہ کرنا. لیکن میرے پیارے دوستو، اس کے اخلاق سے پتا چلے گا کہ یہ شخص تربیت یافتہ ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ جو تربیت یافتہ ہوتا ہے اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے. جیسے ایک بچہ بھی ہے، ایک انسان بھی ہے، اس کے انداز سے، اس کی تربیت سے معلوم ہوتا ہے، اس کے رہن سہن سے، اس کے زندگی گزارنے کے سلیقے سے، طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص تربیت یافتہ ہے. اور جو بے ڈھنگا پائے بے ڈھنگا ہوتا ہے، اس کی ایک ایک چیز سے پتا چلتا ہے کہ یہ شخص بالکل بے ڈھنگا ہے. یہاں تک کہ اس کی جوتی اٹھانے سے بھی پتا چلے گا کہ اس شخص کو جوتی اٹھانے کا بھی ڈھنگ اور سلیقہ نہیں آتا. لیکن ہمارا انداز ہے، جوتی آئے ایک پاؤں یوں مارا، ایک پاؤں یوں مارا، ایک جوتی ادھر، ایک جوتی ادھر. یعنی ہماری تربیت کا یہ عالم ہے کہ جوتی اتارنی بھی نہیں آتی. اور کتنی عجیب بات ہے کہ جوتی پکڑتے ہیں سیدھے ہاتھ میں، دین کی کتاب اور قرآن مجید ہوتا ہے الٹے ہاتھ میں. اور ہمارے شیخ دامت برکاتہ نے ادب سکھایا، فرمایا کہ اپنی جوتی کو الٹے ہاتھ میں پکڑو. اور حضرت یہ ادب سکھاتے، حضرت کا ادب سکھانے کا معمول کہ جوتی کو پھینکو مت، اب ایسے دھڑ کر کے پھینک دیتے نا، فرمایا ایسے مت پھینکو، آرام سے رکھو جوتی. اور یہ بھی ادب سکھایا کہ جب اپنے باپ کی، اپنے استاذ کی، اپنے شیخ کی جوتی اٹھاؤ، سیدھے ہاتھ میں اٹھاؤ. حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی جوتی اگر سر پر بھی رکھ لے تو حق ادا نہیں ہو سکتا. کیونکہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ والوں کی جوتیوں سے، اللہ والوں کی جوتیوں سے جو خاک کے یعنی مٹی کے ذرے لگے ہیں، وہ بادشاہوں کے تاجوں کے موتیوں سے افضل ہے. یہ حضرت نے فرمایا، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ. تو اس شیخ کی اگر اللہ والے کی جوتی سر پر بھی رکھ لے تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے میرے دوستو. کسی اللہ والے کی سب سے بڑی پہچان اس کے ساتھ رہنے والے، یہ بہت بڑی علامت ہے. اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کئی ہزاروں نہیں، کئی لاکھ احادیث کے حافظ تھے، ان کو احادیث یاد تھی. لیکن عجیب بات ہے، تقریباً 7,500 روایتیں اپنی بخاری شریف میں لے کر آئے ہیں.
اس کی وجہ کیا ہے؟ بلاوا آ گیا، بیوی سے جات نہیں لے کے آئے تھے؟ ہاں جائیے جائیے. تقریباً کتنی؟ تقریباً 7,500. اور اس میں سے بھی کئی روایتیں ایسی ہیں جو مقرر ہیں، بلکہ سکرر بھی ہیں، دو دو دفعہ، تین تین دفعہ، ایسی روایتیں بھی کافی ہیں. سمجھ جناب، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ راوی کے، بیان کرنے والے کے انتخاب کے اندر دو چیزوں کا خیال کرتے ہیں. ان کی شرائط میں سے کہ میں حدیث شریف کس سے لوں، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ راوی وہ ہو جو اپنے شیخ کے ساتھ کثیر الملازمت، اپنے استاد کے ساتھ ایک معتد بھی زمانہ، ایک زمانہ رہا ہو، تھوڑے دن نہیں، کثیر، کثرت سے رہا ہو، کثیر الضبط بھی ہو، یعنی اس کی یادداشت بھی اچھی ہو. یہ امام بخاری کی شرائط میں سے، ایک تو ایک زمانہ رہا ہو اور اس کی یادداشت اور ضبط وہ بھی مضبوط ہو. یہ امام بخاری کی شرائط میں سے. تو پتہ یہ چلا کہ ایک آدمی شیخ کے ساتھ، اپنے مرشد کے ساتھ، اسی کا اعتبار ہوگا کہ دیکھا جائے گا کہ یہ اپنے شیخ کے ساتھ کتنا زمانہ رہتا ہے. مثلا کسی کو دیکھا کہ صاحب شیخ کی مجلس میں تو ٹوپی پہن کر، اور شیخ کی مجلس سے باہر نکلے تو ٹوپی اتار کر جیب میں رکھ لی، یا وی کیپ پہن کر گھوم رہے. شیخ کی مجلس میں تو شلوار ٹخنوں سے اوپر، مجلس سے باہر نکلے شلوار ٹخنوں سے نیچے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ کے پاس رہتا تو ہے، لیکن یہ شخص جو ہے ابھی شیخ کا فیض اس نے حاصل نہیں کیا. کیوں؟ تھوڑی دیر رہتا ہے. لگا اس شخص کو دیکھ کر شیخ سے کبھی بدگمانی نہ کرنا. لگا سب سے پہلے شاگرد کا یہ اعتبار ہوگا کہ اس نے اپنے شیخ کے ساتھ، اپنے مرشد کے ساتھ زمانہ کتنا لگایا. اور اس زمانے کے اندر بھی یہ اعتبار نہیں ہے کہ جی میں 18 سال سے حضرت کے ساتھ ہوں، یہ اعتبار نہیں. یہ تو مدت برس، اتنے برس ہوئے، لیکن ان 18 برسوں میں رہا کتنا، اس کا اعتبار ہے. اس لیے میرے مرشد دعوت برکاتہ، تم جہاں اپنے شیخ حضرت پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ کا ذکر فرماتے ہیں، وہاں پر فرماتے ہیں الحمدللہ 17 برس میں اپنے شیخ کے ساتھ رہا، اس میں سے 10 برس وہ ایسے ہیں کہ شب و روز، یعنی دن اور رات میں اپنے شیخ کے ساتھ رہا. ٹھیک ہے نا، یہ ہے وہ چیز. صحابہ کی بات آتی ہے، کتنے صحابہ، سارے صحابی اس مقام پر ہیں، اس درجے پہ ہیں کہ ساری دنیا کے علماء، اولیاء اللہ مل کر ایک ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. صحیح ہے نا جناب، ایک ادنا صحابی، ان صحابہ میں درجے ہیں. لہذا حضرت ابوبکر صدیق کا درجہ سب پر کھلا ہوا ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد حضرت عمر کا درجہ، اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا درجہ، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا درجہ. یہ درجے ہیں کہ نہیں ہے، جو مشہور و معروف ہے، ہمارے عقائد میں سے ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس صحابی کا جتنا تعلق تھا، اس وہ تعلق درجے کی صورت میں ظاہر ہوا. کتنے صحابہ ایسے تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مجلسیں ہوتی تھی، ایک تو جلوت کی مجلس یعنی مجمع عام، اور ایک آپ کی خلوت کی مجلس ہوتی تھی جس کو کہیں گے مجمع خاص، وہ رات کو آپ کے گھر پہ ہوتی تھی، اور اس مجلس میں ہر کسی کو شرکت کی اجازت نہیں تھی. لیکن اہل مجلس کے لیے یہ حکم تھا کہ اگر تم کو کسی کا مسئلہ ہو، معلوم ہو، تو اس کے مسئلے کو پہنچانا اس اہل مجلس کی بھی ذمہ داری میں اسے تھا. سمجھ آئی مضمون؟ یعنی ان صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی مجلس میں شریک ہوتے تھے، تو وہ جو صحابہ شریک ہوتے تھے، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ غائب کی اگر کوئی مشکل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا، یہ ان کی ذمہ داریوں میں سے تھا. دیکھیے صحابہ میں بھی درجے، کیوں؟ ملازمت کی وجہ سے، یعنی ملازمت سے مانے لزوم، یعنی چپکے رہنا. کہ کون صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا چپکا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مدت صحبت ہے نا،
وہ تقریباً سوا دو ڈھائی سال کے قریب بنتی ہے کم و بیش، بہت تھوڑا زمانہ رہے، اسلام دیر سے لائے بعد میں رہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کثیر الروایت صحابی ہیں، 5374 روایتیں نقل کرتے ہیں. اتنی روایتیں کسی صحابی نے کی نہیں ہیں جتنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. کیا پتا ہے کیا، وہ جو جتنا زمانہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چپکے رہتے تھے، لپٹے رہتے تھے، چمٹے رہتے تھے اور چپٹے رہتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ کثیر الروایت صحابی بن گئے. احادیث مبارکہ کی کتابیں دیکھے، کوئی حدیث مبارکہ کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی جس میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہو. یہ ہے، لہذا مرید شاگرد کا وہ اعتبار ہے کہ جو شیخ کے ساتھ ایک معتد بے زمانہ رہا ہو، اس کی جلوت، اس کی خلوت، اس کے ساتھ حضر میں ہو، اس کے ساتھ سفر میں بھی ہو، اس نے شیخ کے تمام حالات دیکھے ہوں، ایسا آدمی وہ گویا شیخ پر حجت ہو سکتا ہے. تو میرے پیارے دوستو، اور پھر اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اس اللہ والے کی، اس شیخ کی، ان اللہ والوں کے غلام کی صحبت میں بیٹھ کر دل میں اللہ تعالی کی محبت اور تعلق معلوم ہو، اور دنیا کی محبت میں کمی اور گناہوں سے نفرت، یہ اس کی مجلس کا اثر ہو، اس کے پاس بیٹھنے کا یہ اثر ہو. ایسے ایک شخص کو اپنا ماہر بنائے، اس سے رابطہ کرے. اب اس سے سیکھنا کیا ہے؟ بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں، بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں، اے اسیران قفص میں نو گرفتاروں میں ہوں. اللہ تعالی کی محبت کے راستے کا نیا قیدی ہوں، اللہ تعالی کی محبت کے پنجرے کا نیا قیدی ہوں. مجھے بھی بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے فریاد کرے، کیسے آہ پکا کرے، اللہ تعالیٰ سے کیسے روئے، اللہ کے سامنے کیسے گڑگڑائے، اپنے پرانے گناہوں کو معاف کروا کر اللہ تعالیٰ کے قرب میں، اللہ تعالیٰ کے حضوری میں ترقی کر سکے، نسبت ماں اللہ اور تعلق ماں اللہ کی دولت ہمیں حاصل ہو جائے. اس کے لیے ایک تو چیز ہے صحبت شیخ. اب یہ وہ نسخہ ہے جو اپنے دل کے کنویں کو کھود کر اس میں سے نسبت ماللہ، تعلق ماللہ کا سوتا پھٹوانا ہے. کہتے نا سوتا پھوٹ گیا چشمہ جاری ہو جائے گویا کہ. اس میں سب سے پہلی چیز ہے صحبت شیخ. کیا مطلب؟ اس ماہر سے رابطہ کرے اور مشورہ کرے، اپنے ایام و شب، اپنے شب و روز، ایام اور اپنی حالات اس کے سامنے رکھ کر اس سے مشورہ کرے. بیان کا سننا نعمت ہے، لیکن بیان میں عام مکسچر بنایا جاتا ہے اور وہ پلایا جاتا ہے کہ جیسے جی کوئی وبا پھیلی تو حکومت نے ایک شربت یا ٹیبلٹ جاری کری کہ سب کھاؤ، لیکن ظاہر بات ہے ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہوگا کہ نہیں کہ جی فلاں وبا پھیلی ہے سب لوگ انجیکشن لگا لو، تو سب کو انجیکشن تو لگ جائے گا، لیکن ہر ایک کے حالات الگ ہوتے ہیں. لہذا میرے پیارے دوستو، اسی لیے مشورہ کرنا نہایت ضروری ہے. بیان کا نفع ہے، بیان سے گویا کہ نسبت ملتی ہے، لیکن تربیت کے لیے خلوت میں ملاقات اور مشورہ نہایت ضروری ہے. کیونکہ بیان میں تو ایک شیخ عام بات کہہ دے گا، تربیت میں روک ٹوک کرے گا. کیونکہ بیان میں سنے گا کہ ہاں یار لگتا تو ہے مجھے کچھ کچھ کہا جا رہا ہے، مجھے سنوایا جا رہا ہے، لیکن نفس اور شیطان اس کے کان میں پھونکیں گے، ارے تم تو اتنے بڑے اللہ والے ہو، تم تو آسمانوں کی بلندیوں پر ہو، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، جو نالائک بیٹھے نا دوسرے ان کے لیے. اس طرح سے نفس اپنے کرتوت پر اس طرح پردہ ڈال دیتا ہے. اور میرے پیارے دوستو، قاعدہ یہ ہے روک ٹوک، کوئی ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے جو ہمیں روک ٹوک کر سکے. روک ٹوک سے اصلاح ہوتی ہے، اس لیے ایک آدمی کو مقرر کرے کہ جی آپ کو اجازت ہے آپ مجھے روکے، دین کے معاملے میں میرے اندر جو کمی ہے وہ مجھ کو کہو، حوالے کرے اپنے کو اس کے. اور مزہ تو یہ ہے، اس تعلق کا مزہ تو یہ ہے کہ اپنا کان اپنا سر بھی حوالے کر دے، کہ کان اینٹھو اور میرا سر حاضر ہے، جوتے لگاؤ. تو محبت تو اس کو کہتے ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی، فرماتے ہیں کہ پیری مریدی، اس کا مزہ تو یہ ہے کہ مرید شیخ پر ایسا عاشق ہو کہ اگر وہ جوتے بھی مارے تو جوتے بھی کھا لے. فرمایا سمجھو پیری مریدی کا آغاز اب ہوا. اور فرمایا ایک بات آگے اور فرمائی، فرمایا کہ جو شخص جوتے کھانے پر تیار ہو گیا اس کو جوتے کھانے کی ضرورت نہیں، گویا اس نے جوتے کھا لیے. یعنی اپنے کو مٹانا ایسا ہو، اگر اپنی انا کو باقی رکھا کہ جی میں تو اتنا وی آئی پی آدمی ہوں، میرے تو بڑا نام ہے، میری تو بڑی ویلیو ہے. میرے پیارے دوستو، جو اپنی ویلیو کو گنے گا اور اپنے والو کو شیخ کے حوالے نہیں کرے گا تو شیخ کم زیادہ کیسے کرے گا؟ والو ہوتا ہے نا جی، لہذا اپنے والو کے کو حوالے کرے شیخ کے، کہ وہ کم کرے یا زیادہ کرے، مزہ تو اس میں ہے. جب انسان کسی شیخ سے رابطہ تعلق کرتا ہے، اس کی مجلس میں بیٹھے، اس کے پاس آنا جانا رکھے، اس سے ذکر پوچھ لے، اور شیخ کی باتوں کو غور سے سنے، گناہ چھوڑنے کی بات کرے اس پر عمل کرے، اس بارے میں شیخ کی مجلس میں کسی گناہ کا ذکر ہوا آیا کہ اس کو چھوڑنا ہے، وہ پہلے خود کوشش کرے، نہیں سمجھ میں آتا شیخ سے دعائیں کرائے، بس جو اس میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے ان رکاوٹوں کے لیے شیخ سے رابطہ کرے، انشاءاللہ تعالی ایک دن ایسا آئے گا. میرے شیخ، میرے مرشد بھائی دعوت برکاتہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو اپنے شیخ سے انتہا درجے کا رابطہ اور تعلق رکھے گا، اس کا یہ عالم ہوگا کہ یہ ہر لمحہ حساس اللہ پر فدا کرے گا، اور ایک لمحہ ایک ساتھ اپنے مالک کی نافرمانی میں نہیں گزارے گا. سنت پر عمل کرے، سنت پر عمل کرنا نہایت اہم اور ضروری ہے، کیونکہ کوئی عابد اگر عبادت تو کرتا ہے، سنت پر عمل نہیں کرتا، میرے دوستو ساری زندگی اللہ کے قرب سے محروم رہے گا، باوجود عبادت کرنے کے. غور سے سننا میری بات کو، یہ معمولی بات پیش نہیں کر رہا میں. ایک آدمی عبادت، ذکر، وظائف سب اہتمام کرتا ہے، لیکن اگر سنت پر عمل نہیں کرتا تو میرے دوستو عبادت کے باوجود یہ محروم رہے گا. اور اس بات پر صحابہ کا بھی اجماع ہے کہ سنت پر عمل کرنے والا اگر اس کی عبادت تھوڑی بھی ہوگی، کم بھی ہوگی، یہ شخص تعلق میں اللہ حاصل کر لے گا. اور خلاف سنت کی زندگی گزارنے والا کتنا کثیر العبادت ہو، اللہ تعالی کے قرب سے اور عنایت و مہربانیوں سے محروم رہے گا. اب جب سالک نے یہ رستے پر چلنا شروع کیا، اب شروع میں کیا ہے صاحب، حضرت ذکر کرتا ہوں مزہ نہیں آتا، وظیفہ پڑھتا ہوں مزہ نہیں آتا، نماز کو دل نہیں چاہتا، بس دل چاہتا بس چھوڑو، کیا یہ وہ خشک مٹی ہے، مزہ نہیں آ رہا نا. لیکن مٹی نکل رہی ہے کہ نہیں، گناہ چھوٹ رہے ہیں، چاہے طبیعت پر بوجھ صحیح، سنت پر عمل تو ہو رہا ہے، لگا کنواں بن رہا ہے، اسے وہ مٹی نکل رہی ہے. میرے دوستو ہو گیا نا جی، یہ میرے مرشد کی کیا عجیب انداز سے سمجھانا. اب جب وہ سالک سنت پر عمل کرتا ہے، زبردستی ذکر کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی اسے ذکر چھوٹ جائے یا خلاف سنت کام ہو جانا تو اس کو عجیب بے چینی ہوتی ہے، کیونکہ ایک عادت پڑ چکی نا، وہ سنت اس کی عادت بن گئی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سالک کو پتہ چلتا ہے، ہاں اب میری مٹی میں تھوڑا تھوڑا گیلا پن آ گیا، وہ نفس کا، وہ جو اس کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے، یہ ہے کہ اس میں نفس کو مزہ آنے لگتا ہے، جیسے عبادت کرنے میں ہاتھ میں تسبیح مزہ آنے لگتا ہے، یہ بھی اس میں مزہ ہوتا ہے، یار لوگ بھی کہیں گے یار تو بھی کتنا بڑا اللہ والا ہے یار.
لہٰذا وہ سالک جب تسبیح پکڑتا ہے مسجد سے باہر نکلتا ہے منتظر رہتا ہے کون میری جوتی اٹھائے گا. ابھی سے آسمان پر اڑنے کے خواب. لہٰذا شیخ سے یہ بھی پوچھ لیتا ہے مجھے خلافت دو گے. ایسے بھی نادان ہوتے ہیں. خلافت کا حلوہ جو ہے وہ سمجھے کہ بس شیخ کے پاس تیار رکھا ہوگا. شاعر بزرگ فرماتے ہیں کہ میں یہ ملی نہیں ہے یوں قلب و جگر ہوئے ہیں خون کیوں میں مفت کسی کو دوں میں میری مفت کی نہیں. خلافت شیخ دیتا بھی ہے اور اس پر حریص بھی ہوتا ہے دینے پر, یعنی لالچی ہوتا ہے دینے پر, لیکن وہ نوٹوں کے بدلے میں نہیں ہوتی کہ جی شیخ کو ایک چیک دیا یہ لو 5 لاکھ روپے اور ذرا 50% خلافت عنایت فرما دیجیے. 5 لاکھ روپے کی خلافت دے دیجیے. یہ ایسی نہیں ہوتی ہے. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے صاحب نے خط لکھا تھا کچھ پیسے بھیجے کہ حضرت یہ پیسے قبول فرما لیں نذرانہ ہدیہ اور خلافت عنایت فرما دیں. ویسے ایسے بدھوں کی ہر زمانے میں کمی نہیں ہوتی ہے. ایک صاحب میرے بھی آئے تھے, خیر وہ تو بےچارا تھا ہی نفسیاتی, اس کا قصہ تو طویل ہے, لیکن خیر اس کے نفسیاتی مسئلہ کچھ بہتر ہوا تو مجھ سے آ کر کہنے لگا مجھے مرید کر لو گے. میں نے کہا اچھا بھائی کر لیں گے, کیا اس میں اچھا خلافت دو گے کیا؟ یار ذرا خلافت کا حلوہ اتنی جلدی نہیں ملتا, اس کو تھوڑا پکانا پڑتا ہے, تھوڑا تڑکا وڑکا لگانا پڑتا ہے. حلوہ بھی بنتا ہے تو بغیر آگ کے تو نہیں بنتا نا جی. تھوڑا تڑکا شڑکا لگانا پڑتا ہے, تھوڑا چمچا ومچا گھماتے ہیں, اس میں جب تڑکے کی خوشبو آتی ہے تب ہوتا ہے وہ تو حلوہ. ابھی جلوا نظر آیا نہیں, حلوہ شروع بس. تو میرے پیارے دوستو, اب وہ سالک جو اس کو ذکر میں تھوڑا تھوڑا مزہ آنے لگتا ہے, اور وہ مزہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ مزے کی حقیقت تو معلوم نہیں ہوتی, اتنا اس کو مزہ یہ لگتا ہے کہ اگر نہ کرے تو طبیعت بے چین رہتی ہے. یہ ہے بہرحال ایک درجہ ہے, اور پہلے وہ مٹی سے بہتر ہوا. پھر تیسرا یہ عالم ہوتا ہے کہ اب اس کے مزے کا یہ عالم ہے کہ ذکر میں, تلاوت میں, صحبت شیخ میں, حج میں, عمرہ میں, تہجد میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے. یہ وہ تیسرا درجہ ہے. یہ وہ درجہ ہے کہ 50-50 کھیل, کہ کیا کہ تہجد ہے, صبح ذکر, اشراق, تلاوت قرآن پاک, یہ سب معمول کیا, اس کے بعد گھر جا کر بھابھی کے ساتھ ناشتہ کر لیا. 50-50 معاملہ چل رہا ہے. تو بھابھی کو بھی تو دین سکھانا ہے نا. اس کے بعد بیوی نے کہا کہ آج میری طبیعت خراب ہے, ایسا کریں کہ میری بہن کو لے آئیں. ہاں حاضر ہے. سالی کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر لا رہے ہیں. یہ 50-50 معاملہ ہے. گویا صحبت شیخ بھی ہے, تبلیغ میں چلا بھی ہے, اور سالی سے آنکھ مٹکا بھی ہے. 50-50. شاعر نے کہا نا پیار کا وعدہ 50-50, آدھا آدھا 50-50, تڑڑم پڑڑم. تو کام چل رہے ہیں کہ ذکر بھی کر رہے ہیں, بس میں بیٹھ کر جا رہے ہیں ذکر بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ بس اسٹاپ پر دیکھ بھی لیتے ہیں. یہ صوفی, یہ ہے ادھر ادھر. اب یہ صوفی صاحب, اس صحبت کی برکت یہ ہوئی کہ گناہ چھوڑ دیے. لیکن ہائے یار, کاش ہماری خالہ زاد بہن سے شادی ہو جاتی. ہائے ہائے, کیونکہ پرانی شادی میں شرکت کی, ان کو دیکھا تو یاد آ گئی, یار کیسے لوڈو کھل جا کرتے تھے ہم لوگ ساتھ, آم کے پیڑ پر چڑھ کے ساتھ کیریاں توڑتے تھے, کھٹی کھٹی کیریاں ہم بھی کھاتے تھے, چورن لگا کے اسے بھی کھلاتے تھے. اب تو چورن والے نظر نہیں آتے, ہے نا, یہ تو پرانی بات ہو گئی, وہ کالا چورن. ہائے ہائے, بچپن کی بھی باتیں ہوتی ہیں واقعی, کالا والا چورن. اور وہ گول گپے سبحان اللہ، وہ شکر کندی ٹن 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 کی آواز، خان صاحب نے اپنے اس میں سے نکالی شکر کندی نا، یادیں ہوتی ہے نا مزیدار. اب نئی نسل کو کیا پتا یہ سب، ان کو تو گیم اینڈ واچ، ویڈیو گیم، چیٹنگ کمپیوٹر معلوم ہے، لیکن یہ یاد ہے کیا خبر. جس نے کالا چورن کھا نا اس کو کیا پتا وہ کیا ہوتا ہے، کٹارے پر لگا کر وہ بھی، اور پھر وہی کٹارے خالہزاد بہن کو کھلائے ہوں، پھر تو اب صوفی پرانی یادیں پکاتے ہیں. نئے گناہ نہیں ہے، پرانے گناہوں سے مزے لے رہا ہوتا ہے. تو میرے پیارے دوستو یہ بھی وہ چیز ہے. ویسے ذاکر، شاغل، تبلیغ میں وقت، بزرگوں کی صحبت، علماء کی صحبت، سب ہے، کوئی گناہ نہیں. بس کبھی شادی میں چلے جاتے ہیں تو بھی آپاؤں کی خدمت کا شوق ہے، لہذا دیکھ اٹھا کے خواتین میں یہی جاتے ہیں، یہ خاص جذبہ ہے خواتین میں دیکھ اٹھا کر لے جانے کا، یہ خاص جذبہ ہے، یہ ہر ایک پر جذبہ نہیں آتا. یہ ہے وہ چیز کہ وہ سالک کبھی کبھی تھوڑی مستی لے لیتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو میرے مرشد فرماتے ہیں، جرا معرومی نے فرمایا، جرا خا کامے تو مجنو کنت، یہ مٹی ملا ہوا گوڑ تجھے پاگل اور دیوانہ بنا رہا ہے. کہ اس سے بھی سالک کو ذکر میں، تلاوت میں، اور وہ جو تہجد میں اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، وہ رو بھی رہا ہوتا ہے، انہی آنکھوں سے آنسو بھی ظالم برسا رہا ہوتا ہے، اور انہی آنکھوں سے بد نظری بھی کر رہا ہوتا ہے. یہ اس کا کام ہے، مٹی ملا گھونٹ. یہ ذکر بھی نہیں چھوڑ سکتا، تہجد بھی نہیں چھوڑ سکتا، تلاوت بھی نہیں چھوڑ سکتا، لیکن حسینوں کو دیکھنا بھی نہیں چھوڑتا. یہ ہے وہ مٹی ملا گھونٹ جو اس کو، جو اللہ تعالی کے قرب کے صاف اور شفاف پانی سے محروم رکھتا ہے. در حقیقت بات کیا ہے، اس میں وہ اسٹیج ہے کہ گناہ سے بچنے کا جو غم ہے نا، یہ نہیں اٹھایا جاتا کہ صاحب یہ تکلیف، چلو ٹھیک ہے میں مسجد میں جاؤں گا، چلے پہ جاؤں گا، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لوں گا، لیکن صاحب اگر میں دعوت میں جاؤں اور میری شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو تو میرے خاندان والے کیا بولیں گے، پھر پرانے سارے دوست ملیں گے، وہ لوگ کیا کہیں گے. وہ جو یہ جو ہے نا اعتراض، اعتراض کی جو بوچھاڑ، اس کو برداشت کرنے کے ابھی اس میں ہمت نہیں ہوتی، اور یہی ہمت کی کمی اسے اللہ کے قرب سے محروم رکھتی ہے. در حقیقت ہمت تو اس کے اندر ہے، ایسے وقت میں سالک کو ضرورت ہے صحبت شیخ کی، شیخ کا ہاتھ چاہیے. مارونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے مرشد فرماتے ہیں، مارونی رحمت اللہ نے فرمایا، جس لومڑی کی پیٹھ پر شیر کا ہاتھ ہوتا ہے، کبا کے ہست اورا شیر پشت، جس لومڑی کی پیٹھ پر شیر کا ہاتھ ہوتا ہے، بشکنت کلہ پلنگارا بمشت. کلہ یعنی ہماری اردو میں بھی بولتے ہیں نا، پرانی اردو میں پرانے لوگ بولتے ہیں کلے یعنی گال، اور پلنگ کہتے ہیں فارسی زبان میں چیتے کو. لومڑی بزدلی کے اندر ضرب المثل کے طور پر پیش کی جاتی ہے. ابے کیا لومڑی کی طرح بزدل ہے. میرا مرشد فرماتے ہیں، محرومی کے کلام کی بلاغت دیکھیے کہ مثال کے اندر لومڑی کو پیش کیا، جو جس کو بزدلی کے لیے پیش کرتے ہیں کہ لومڑی کی طرح بزدل، لیکن فرماتے ہیں جس لومڑی کی پیٹ پر شیر اپنا ہاتھ رکھ دے کہ میں ہوں تیرے ساتھ، تو وہ ایک گھوسے کے اندر، ایک تھپڑ کے اندر چیتے کا کلہ پھاڑ دے گی. ماتے ایسے ہی عالم ہے وہ بزدل کا، جو اللہ تعالی کے قرب کے راستے میں بزدل ہوتا ہے، لیکن جب کسی شیخ کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کے قلب کا جو نور اس سالک کے قلب پر اثر انداز ہوتا ہے، گویا کہ اس کا نور اس کے دل پر ہاتھ رکھ دیتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص بادشاہوں کو بھی خطاب کر کے للکارتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالی کے قرب کی لذت کا جو مزہ ہے، یعنی بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا جو ہمیں حاصل ہے، اے بادشاہ تم کیا جانو. فرماتے وہ صحبت کا فیض ہوتا ہے اس پر کہ وہ بادشاہوں کو چیلنج کرتا ہے، پھر اپنے نفس کو، شیطان کو للکارتا ہے وہ کہ اب ہم تمہارے نہیں اللہ کے بن چکے،
حسینوں کا کیسا ہی عالم ہو، ننگا پن کتنا ہو، کتنی اوریانی ہو، کتنی بے پردگی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے قرب اور وہ جو تعلق کا جو نور جو شیخ کے واسطے سے اس کے قلب میں منتقل ہو رہا ہے، میرے پیارے دوستو اس کی وجہ سے وہ جرمن، جاپان، امریکہ، دبئی، سارے عالم میں جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضا کی خاطر سے اپنے دل کا خون کر لے گا، لیکن نگاہ اٹھا کر کسی کی ماں بہن، بہو بیٹی کو یا ننگی عورت کو نہیں دیکھے گا. کیسی اوریانی ہو، ننگا پن ہو، اوریانی کی فراوانی بھی ہو. یہاں تک کہ میرے مرشد فرماتے ہیں ایک صوفی ہے کمزور سا، جس رستے سے گزرتا ہے وہاں ایک حسینہ روز ملتی ہے اسے، اور یہ صوفی روزانہ اس سے نظر بچاتا ہے، اور وہ حسینہ تگڑی ہے، یہ کمزور ہے. اس حسینہ کو آتا ہے غصہ، کیونکہ عورتوں کو غصہ آتا ہے اس بات پر. جب ہمارے ایک دوست ہیں کہ ہمارے پیر بھائی، ان کے بیٹے کا ولیمہ تھا، میری بھی شرکت تھی، انہوں نے عورتوں کا انتظام بالکل الگ، مردوں کا بالکل الگ کیا، بالکل پردے کا. اور عورتوں کے لیے آج کل تو خواتین ویٹرس بھی مل جاتی ہیں، انہوں نے بالکل باقاعدہ انتظام کیا، کوئی مرد نہیں جائے گا، یہاں تک کہ 10 سال کا بچہ بھی نہیں جائے گا اندر، جس پہ ذمہ پردہ ہے. تھوڑی دیر میں آئے پسینے پسینے، حواس باختہ، سانس اکڑی ہوئی، عجیب، آئے بیٹھے، میں نے خیریت کیا بات ہے؟ کہ یار بس کیا بتاؤں، ہماری ایک خاتون رشتے دار آئی ہیں، انہوں نے آ کے دھمال ڈال دیا، شور مچا دیا، یہ کیا تم نے کیا ہے، مرد الگ عورتیں الگ، ہم لوگ تیار کس کے لیے ہو کے آئیں گے، یہ عالم. کہا اتنا شور مچایا اس نے کہ بس. کہا دیکھو یہی موقع ہے، وہ جو شیخ سے نسبت اور تعلق ہے نا، اسی وقت تھوڑی دیر ہے، شور مچائے گی مچانے دو، آپ اس کے سامنے جائے مت، بس اس کو مچانے دو، جتنا شور کرنا ہے کر لے، عورتوں سے کہلوا دو اگر آپ کو شرکت پسند ہے اس طریقے سے تو ہمارے سر آنکھوں پر، آپ ہماری عزت کرے ہیں، ہم آپ کی عزت اور آپ کی مہمان نوازی ہم اس کو سادہ سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ طریقہ پسند نہیں تو ہمیں شریعت کے خلاف کرنا پسند نہیں ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے میرے پیارے دوستو، صالح کا اور مرید کا جب شیخ سے اس درجے کا تعلق ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اتنے بڑے بڑے فیصلے ہو کر ڈالتا ہے. ورنہ عالم کیا ہے، چچا داد بہن سامنے آ گئی، بھائی جان اب آپ مجھ سے بھی پردے کریں گے، اب بہن کیا بتاؤں، اللہ کا حکم یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تم کو سر سے پاؤں تک دیکھنے کو، یہ عالم ہے. کہ اچھا آپ مجھے دیکھے نہیں، لیکن مجھے دین نہیں سکھائیں گے آپ، میں اللہ والی نہ بنوں. نتیجہ کیا ہے، یہ وقت ہوتا ہے کہ انسان اس میں پھنس جاتا ہے، ایسے ایسے مواقع پیش آ جاتے ہیں، ایسے ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں. اس وقت صحبت شیخ کام آتی ہے، اور در حقیقت ذکر، عبادت اور تہجد، اس وقت پتا چلے گا کہ ہم کتنے ذاکر، کتنے شاغل، صحبت یافتہ کتنے ہیں، اور کتنے تبلیغ میں چلے لگائے، کتنے حج اور عمرے کیے، کتنے ہم عبادت گزار اور دیندار ہیں. وہ وقت ہے جو پتا چلتا ہے. تو میرے پیارے دوستو، اگر ہمت کر کے اس وقت کو گزار لے، آہ میرے شیخ فرماتے ہیں وہ گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا اگر صالح کس کو برداشت کر لے، در حقیقت یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالی کے راستے کے اندر آخری کیل ہے. فرمایا بس اس کو نکال دے، پھر سارا عالم اللہ، اللہ سے، اللہ کے جلووں سے، اللہ تعالی کی نشانیوں سے سارا عالم اس کو بھرا ہوا نظر آئے گا. یہ اپنے قلب بینا سے سارے عالم کے اندر اللہ تعالی کی تجلیات کا مشاہدہ کرے گا. شد فرماتے ہیں نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے، تیرا دل نہیں چاہیے، تیری جان نہیں چاہیے، نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے بس خون ارما چاہیے. تم دل رکھو، ارمان کو رکھو، جان کو رکھو، بس صرف یہ کر لو، وہ خواہش جو اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کے خلاف ہو اس خواہش کا خون کر دو، بس یہی اللہ تعالیٰ کو چاہیے. اور اسی سے تعلق مع اللہ اور نسبت مع اللہ کی دولت مل جائے گی. آج ہم عبادت کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے قرب سے، عنایت و مہربانیوں سے اور اللہ تعالیٰ کی دوستی سے جو محروم ہے، اس کی وجہ میرے پیارے دوستوں عبادت تو ہے لیکن گناہ کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے قرب سے محروم ہیں. فرماتے ہمت کر کے نس پر یہ آخری ضرب بھی لگاؤ، مردانہ ہمت اختیار کر کے، ہی تبر بردار و مردانہ بزن معرومی، فرماتے کہ ہمت اختیار کرو اور مردانہ بار تم نس پر حملہ کرو. چوں علی وار ای در خیبر شکن، جس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر کے قلعے کو فتح فرمایا تھا، اسی طرح سے تم اپنے نفس کے قلعے کو فتح کرو، ہمت کر کے اس کو توڑ دو. کیا مطلب؟ اس کی خواہش پر عمل مت کرو. اس کے بدلے میں میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کے، عنایت و مہربانیوں کے وہ دروازے کھلیں گے جو پھر ساری زندگی تم پر بند نہیں ہوں گے، اور وہ لذتیں اور وہ بہاریں ملیں گی، ایسی بہار ملے گی کہ تمہاری بہار کو خزاں نہیں آئے گی، ایسی لذت ملے گی جس کا مزہ مرتے دم تک جنت میں تک تم اس کا مزہ حاصل کرتے رہو گے، اور اللہ تعالیٰ کے وہ پیار ملے گا کہ جس کے پیار کا اثر تم پر سے کبھی زائل نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری جانوں کو توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ جو میرے شیخ کا یہ درد دل ہے اور یہ مضمون ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے دلوں میں اتار دیجئے، ہماری جانوں کو توفیق عطا فرما دیجئے، اپنی عنایت و مہربانی یا اللہ ہم سب پر فرما دیجئے، اپنا فضل خاص اور وہ رحمت یا اللہ ہمارے شامل حال فرما دیجئے جس سے ہمارے نفوس سے تزکیہ ہو جائے. یا اللہ بے شرمی کمینے پن کے کاموں میں کرتے کرتے زندگی ڈھل رہی ہے، یا اللہ عمر کم ہو رہی ہے، یا اللہ ہماری جانوں پر رحم فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے قلوب کو اپنی دوستی کے لیے، اپنی محبت کے لیے قبول فرما دیجئے، نفس و شیطان کی غلامی سے نکال لیجئے. یا اللہ تعالیٰ گناہوں کے اعمال، گندے اعمال کرتے کرتے منہ کالا سے کالا ہوتا جا رہا ہے، دل سیاہ سے سیاہ تر ہوتے جا رہے ہیں، سیاہ تر سے سیاہ ترین ہوتے جا رہے ہیں. یا اللہ سچی توبہ عطا فرما دیجئے، ہمیں قلوب کو پاک و صاف فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ اپنے رضا اور خوشی کے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے، گناہوں سے یا اللہ ہم سب کو حفاظت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہماری جانوں پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ ہماری مدد فرما دیجئے. جن بزرگوں کا دامن آپ نے اپنے کرم سے عطا فرما دیا، یا اللہ ان کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی عنایت اور مہربانی کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، حقیقی شرم اور حیا ہم سب کو عطا فرما دیجئے، گناہوں سے حفاظت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے خاص فرما، جذب فرما کر اللہ والا بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے. اے کریم مالک، اپنا خاص فضل اور مہربانی ہماری جانوں پر فرما کر ہم سب کو اپنا مقبول اور صاحب نسبت اور تعلق میں اللہ والا بندہ بنا دیجئے. اور اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہماری شامت عمل سے کی نحوست کی جیسے، یا اللہ تعالیٰ جو ہمارے حالات ہیں، یا اللہ ان کو یا اللہ تبدیل فرما دیجئے، گناہوں کو معاف فرما دیجئے، گناہوں کو معافی بھی عطا فرما، اور یا اللہ تلافی بھی فرما دیجئے. آپ کے قرب سے جو اتنے زمانہ دور رہے، یا اللہ اس کو بھی معاف فرما دیجئے. یا اللہ ربنا تقبل.